الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
Those who have believed and whose hearts are assured by the remembrance of Allah, unquestionably, by the remembrance of Allah, hearts are assured.
محترم سامعین کرام اور لائق احترام اسلامی خواتین تمام تعریف حمد و ثنا پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے ساری کائنات کا خالق مالک حاکم اور رازق بعدہو ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر خصوصاً خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ رعد کی ایک آیت ہم نے آپ کے روبرو تلاوت کی حقیقت تو یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ جو خطبہ تھا فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ تو اس آیت کریمہ میں دو چیزیں تھیں ایک پہلی بات اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور دوسری بات تھی کہ میرا شکر ادا کرو شکران نعمت کرو کفران نعمت نہ کرو تو دوسری بات پہ تو آپ کے سامنے شکران نعمت کے تعلق سے بہت سی باتیں ہوئیں اللہ تبارک تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو بھی اس کی توفیق عمل کی توفیق عطا فرمائے اب ایک چیز جو رہ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے یاد کیا جائے تو میں نے ابھی اسی تعلق سے یہ آیت کریمہ کا انتخاب کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں اور اسی کو اللہ تبارک تعالی تاکید کے ساتھ کریں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یاد رکھو کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو سکون مل سکتا ہے بہت سے لوگ اس امید میں آئیں گے کہ آج جو حالات ہیں ریزلٹ کے ہیں کچھ دن پہلے پلس ٹو کا ریزلٹ آیا آج بھی کچھ ریزلٹ آ رہے ہیں بہت سے تو بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، خاص کر ہم جس اسٹیٹ میں ہیں وہاں تو ہر سال ہر پانچ سال کے بعد تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لہذا حالات آتے جاتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہر انسان سکون چاہتا ہے، جو جیتتا ہے وہ بھی سکون چاہتا ہے، جو ہارتا ہے وہ بھی سکون چاہتا ہے. اب یہ سکون کو لوگوں نے الگ الگ چیزوں میں رکھ لیا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم جیت جائیں گے تو سکون، لیکن پھر بھی آپ آج کا خطبہ کسی اور منظر میں نہیں دیکھیے گا، گزشتہ خطبے کے منظر میں دیکھیے گا. اس لیے کہ میں کبھی حالات کا خیال نہیں، یہ حالات آتے جاتے بدلتے رہتے، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ انسان سکون کو الگ الگ چیزوں میں تلاش کر لیا. اس کو ایک واقعے سے اگر آپ سمجھیں گے نا تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ایک بار چند لوگ سفر کر رہے تھے، بہت پہلے کا زمانہ تھا، اتفاق یہ کہ سب کی زبان الگ الگ تھی. تو چلتے چلتے بھوک لگی، کھانے کی خواہش ہوئی، تو سب نے پوچھا کہ بھائی کیا کھایا جائے. تو کسی نے کہا کہ مجھے، ہندوستان کا تھا تو اس نے کہا مجھے انگور چاہیے. اب تین آدمی کہتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں کہ انگور کیا چیز. تو دوسرا عربی تھا، اس کو پوچھا کہ آپ کیا چاہیے، تو اس نے کہا عنب. تو تیسرے کہتے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، حالانکہ وہ بھی وہی بول رہا تھا، اس لیے کہ عربی میں انگور کو عنب کہتے. فارسی والا ایک تھا، تو اس کو کہا گیا کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے، تو اس نے فارسی میں کہا بستان یا ایسا ہی کوئی لفظ استعمال کیا اس نے. تو باقی لوگ کہے کہ نہیں 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 چاہیے ہم. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو. تو اس نے کہا کہ مجھے انگور چاہیے. کہا اچھا ٹھیک. اس نے کہا عنب چاہیے. اس نے یہ کہا سب کچھ. کہا ٹھیک ہے میں لے کے آتا ہوں. جب انہوں نے انگور لے کر آیا تو سب خوش ہو گئے، ارے میں تو یہی چاہ رہا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی کی پریشانیاں جو ہے ان کی زبان کی وجہ اور ان کے سوچ کی وجہ سے ہے، ورنہ چاہتا ہے ہر انسان ایک ہی چیز، وہ ہے کہ جیسے بھی ہو ہم کو سکون ملے. اب یہ سکون کو انسان جو ہے عہدے میں رکھ لیا ہے، کوئی انسان جو ہے دولت میں رکھ لیا ہے، کوئی انسان جو ہے اپنی پرسنالٹی یا عزت میں رکھ لیا ہے کہ ہاں مجھے عزت ملے گا تو سکون مل جائے گا، یا کوئی اس چیز کو اپنے کو آپ کو اولاد میں رکھ لیا ہے. باہر کہ جس چیز میں دیکھیں گے تو ہر آدمی کی پریشانی الگ الگ ہے، لیکن چاہیے اس کو سکون. مثال کے طور پر آپ روڈ پہ چلیے، کسی آدمی سے پوچھے بھائی آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کے پاس ہاں کیا کہیں، مال ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن مجھے کوئی عہدہ نہیں ہے، اس لیے وہ عہدے کے لیے پریشان. آگے بڑھ کر پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیوں پریشان، تو کہا بھائی عہدہ تو سب کچھ ہے لیکن مال نہیں ہے، اس لیے وہ مال کے لیے پریشان. تیسرا ملے گا تو کہے گا ہاں عہدہ ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرا کوئی وارث نہیں ہے، میرے بعد کون یہ سب دیکھ بھال کرے گا، مجھے اس کی پریشانی. تو گویا ہر انسان ان چیزوں میں اپنی پریشانی یا اپنے سکون کو بانٹ دیا. حقیقت یہ کہ یہ تینوں چیزوں میں سے جو سب سے بڑی چیز ہے، کسی میں بھی سکون نہیں ہے. عہدے والے بھی پریشان ہیں، مال والے بھی پریشان ہیں، اولاد والے بھی پریشان ہیں، جس کو اولاد نہیں وہ بھی پریشان ہے، مال نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کو عہدہ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کو عہدہ مل رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، سب کو پریشان ہے. خاص کر مال تو اور بھی پریشانی کا سبب ہے، رہے تب بھی پریشان ہے، نہ رہے تب بھی پریشان. اور یہ اس وقت پریشانی ہوتا ہے جب ایمان مضبوط نہ ہو. اگر ایمان اور دل کو سکون ہے تو ہر چیز میں سکون ہے. جہاں تک مال والی بات ہے، اس کو عربی میں مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مالا یمل، یعنی بدلتا رہتا ہے، یہ اس کی کوئی ایک جگہ نہیں، آج کسی کے ہاتھ میں ہے کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے آج کے زمانے میں، گرچہ کہ اسلام میں یہ برا نہیں ہے اگر اسلام کے قانون کے تحت ہو، اسلام کے حکم کے تحت ہو، کیونکہ اللہ تبار و تعالیٰ نے مال کو اپنی طرف نسبت دیا ہے، من مال اللہ کہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے مال میں سے خرچ کرو، تو گویا بری چیز نہیں ہے یہ, لیکن انسان اس کو برا بنا دیتا ہے. اس کا استعمال غلط, اس کا حصول غلط, اس کا حاصل کرنا غلط, تب اس کو پریشانی آتی ہے. ورنہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آئے کہ وہ بہت بڑے تاجر بھی تھے. تو ایک بار شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ سارے ولیوں کے سردار ہیں اور آپ کے پاس اتنا زیادہ مال. تو انہوں نے کہا اے شیطان, اگر نہیں رہتا تو تو یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کے اتنے بڑے دوست, لیکن آپ کو اللہ نے مال نہیں دیا, تو تیرا کام ہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ کر. اور دوسرا جواب انہوں نے دیا کہ دیکھ, یہ مال میرے ہاتھ میں ہے, میرے جیب میں ہے, لیکن اس کی محبت میرے دل میں نہیں ہے. یہ رہے گا میرے پاس, لیکن اس کی حوث, اس کی محبت میرے دل میں نہیں ہے. تو میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ تو مجھے دوسرا سوال نہ کرے کہ آپ اللہ کے اتنے, جیسا کہ آج کل ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہی سب کچھ ہیں, لیکن اللہ نے ہم کو یہ دولت زیادہ نہیں دی, حکومتیں نہیں دی, ہم سوچتے نہیں سوچتے ہیں. نہیں, یہ یاد رکھیے, اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ سمجھ. اور یہ مال جو ہے انسان کو جتنا ملے گا اتنا ہی زیادہ اس کی حوث بھی بڑھتی ہے. اسی لیے کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ایک وادی, عربی میں کہتے ہیں وادی کا لفظ یہ ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ, اتنا دے دیا جائے نا تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا کہ اور ایک ہوتا تو اچھا تھا. اگر وہ بھی دے دیا جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ کی حوث کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے, دنیا کا مال نہیں بھر سکتا. یہ چیز اتنا ہی زیادہ انسان کو ہی بناتا ہے. آپ دیکھیے بھی کہ اگر کسی انسان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو فوراً کہے گا کہ ہاں میں نے بہت محنت کیا تھا, بہت سمجھداری کے ساتھ کام کیا تو مجھے کامیابی ملی, اور نقصان ہو گیا تو اللہ کی مرضی تھی, میں کیا کروں گا. گویا اللہ تعالیٰ کا کام آج کل صرف نقصان دینا ہے, فائدہ دینا انسان کا کام ہو گیا ہوا ہے, اللہ کا کام نہیں. فائدہ سب ہم اپنے محنت سے کر لیتے ہیں, نقصان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام رہ گیا ہے. اس وقت اللہ کا بندہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیا ہے, اللہ تیرا کتنا شکر ہے, تیرا کتنی مہربانی ہے, تیرا کتنا کرم ہے کہ تو مجھے دیا ہے. انسان اس وقت بہت کم بولتا ہے. ہاں جو نیک ہیں, ایمان والے ہیں, صاحب ایمان, وہ ضرور کہتے ہیں کہ لیا بھی تو اسی کا تھا, دیا بھی تو اسی کا ہے. تو یہ چیز بھی تو نہیں, حالانکہ انسان اس میں سکون تلاش کرتا ہے. یاد رکھیے, اس میں سکون نہیں, عہدے میں بھی سکون نہیں. عہدے کے اوپر زیادہ نہیں کہوں گا اس لیے کہ لوگ اس کا غلط مطلب نہ لے لیں. صرف ایک واقعہ سناتا ہوں. خاص کر یاد رکھیے, جو لوگ عہدہ آگے بڑھ کر لیتے ہیں نا, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کامیابی نہیں ملتی, لیکن جب ان کو دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مدد ملتی. یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ایک بار ایک بہت بڑے عالم تھے, مفتی تھے, سب کچھ تھے, امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ, تفسیر کی عربی میں بہت مشکل کتاب ہے, جو سب سے اعلیٰ جماعتوں میں پڑھائی جاتی ہے, مدرسوں میں, بڑے بڑے عربی کی یونیورسٹیوں میں. ان کے جو مفسر تھے, لکھنے والے تھے, ان کے دل میں ایک بار خواہش ہوئی کہ مجھے بادشاہ قاضی بنا دیتا تو بڑا اچھا ہوتا. دل میں خواہش ہوئی عہدے کی. تو ان کو معلوم تھا کہ یہ جو بادشاہ ہیں, فلاں ایک بزرگ ہیں جن سے بہت ان کی دوستی ہے, اگر وہ میرے حق میں سفارش کر دیں تو مجھے قاضی کا عہدہ مل جائے گا. لہذا وہ بزرگ کے پاس گئے, اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے, کہ وہ قاضی کے لیے, عہدے کے لیے ان کے پاس گئے اور انہوں نے خط لکھا, اور خط بڑا مختصر تھا. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ خط کو لیے بادشاہ کے پاس گئے. قاضی کا خط دیکھ, بادشاہ نے جب وہ اس اللہ کے نیک بندے کا خط دیکھا تو بادشاہ نے فوراً کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا کہ میں شہر کا قاضی بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جائیے, میں آپ کو شاہی فرمان لکھ کے دے دیتا ہوں. قاضی بن گئے. چونکہ ان کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے خط بھی کھول کے نہیں دیکھا اور بادشاہ کو اپنے اس اللہ کے نیک بندے پہ اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ نے ان کو کس لیے بھیجا، بس انہوں نے لکھا اور ان کو قضاوت کا عہدہ مل گیا، قاضی بن گئے، قضاوت چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، ایک دم انصاف سے چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ ان کو ہوس تھی، نہیں، بس ایک خواہش دل میں ان کی آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو خیال آیا کہ بادشاہ نے خط کھول کے بھی نہیں دیکھا اور مجھے ایسا ہی قاضی بنا دیا، آخر وہ اللہ کے نیک بندوں نے کیا سفارش کی تھی؟ تو ذرا خط کھول کے دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اس میں، انہیں لکھا تھا کہ یہ بڑے عالم ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، یہ جہنم میں مصلی کی ایک جگہ چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے انتظام کر دیجیے۔ یہ دیکھیے بادشاہ کو انہوں نے جو خط لکھا تھا کہ یہ بہت متقی پرہیزگار ہیں، عالم ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جہنم میں مصلی کی ایک جگہ چاہتے ہیں، انتظام کر دیجیے۔ جب امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ کو پڑھے اسی وقت انہوں نے قضاوت سے استعفیٰ دیا، تو معلوم ہوا کہ عہدہ اللہ کے نیک بندوں کی نگاہ میں، گرچہ کہ ان کے دل میں خیال آیا تھا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ چیز اتنی زیادہ ہے تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی۔ تو یاد رکھیے، عہدہ بہت ذمہ داری والی چیز ہوتی ہے، لوگ اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اگر اس کا حق ادا نہ کریں تو پھر دیکھیے کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ کہ انہوں نے کہا کہ جہنم میں مصلی کی ایک جگہ چاہ رہے ہیں، یہ خود اپنی جگہ بنانا چاہ رہے ہیں، اللہ اس سے بھی لوگوں کو بچائے، عہدہ بھی بڑی خراب چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور اگر آدمی اس عہدے کا صحیح حق ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، سب کے اندر یہ حدیث ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں سوائے عرش کے سائے کے، اس کے سائے میں پہلا آدمی کون ہوگا؟ امام عادل، یعنی بادشاہ، انصاف ور بادشاہ، حاکم کا لفظ ہے۔ تو جو بھی عہدہ ہے اس کے حد تک وہ حاکم، کہا گیا کہ وہ سارے لوگ جو انصاف کریں گے اپنے حقوق کے ساتھ، یہاں تک کہ کہا گیا کہ شوہر بھی اپنے بیوی اور گھر کے بارے میں، باپ اپنے بچوں کے بارے میں، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں، یہ سب ذمہ دار۔ تو کوئی بھی ذمہ دار انسان اگر انصاف کیا تو اس کے لیے کہا گیا کہ عرش کے سائے میں اسے جگہ دے، دونوں چیزیں یاد۔ اب آخر چیز جسے انسان تلاش کرتا ہے، عزت، تو اس کے بارے میں تو صرف ایک واقعہ کافی ہے کہ ایک بار مال، دولت اور عزت تینوں ایک جگہ جمع ہوئے اور سب آپس میں بات کیے اور چلنے لگے، تو دولت نے کہا کہ قارون کے خزانے میں آ جانا، یا آج کل کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف میں آ جانا۔ علم نے کہا کہ فلاں لائبریری میں آ جانا، عزت خاموش رہ گئی، بولے بھائی اپنا تو پتا بتا، ہم دونوں نے اپنا ایڈریس دے دیا کہ فلاں لائبریری یا فلاں خزانے میں آ جانا، تم اپنا ایڈریس بتاؤ کہ تم کہاں رہو گے عزت۔ تو اس نے کہا معاف کرنا، میں ایک بار جہاں سے نکل جاتی دوبارہ نہیں جاتی، لہذا یاد رکھیے۔ کمانے کے لیے اس کو بہت دن لگتے ہیں، لیکن گنوانے کے لیے بس تھوڑی سی مدت، تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی حرکت انسان کے لیے کافی ہے، لہذا اس میں بھی سکون نہیں، سکون اللہ کی یاد میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کا ہر فرائض کے بعد بھی حکم دیے، اللہ کی یاد میں سکون ہے، اللہ تبارک و تعالی کی فرمان۔ گرچہ قرآن میں لفظ ذکر کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، کئی معنوں میں، یہاں تک کہ قرآن کو بھی ذکر کہا گیا، قرآن کو بھی کئی جگہ ذکر کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہاں قرآن کو ذکر کہا، ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، وہاں بھی ذکر سے مراد قرآن، کئی جگہ قرآن کریم، ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہیں، ذکر اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یاد کرو کسی، جیسے کہ اکثر آئے وذکر فی الکتاب مریم، یا فلاں نبی، بہت سے نبیوں کو بھی یاد، تو یاد کرنے کے بھی آئے کہ وہ لمحہ، وہ وقت، وہ جگہ یاد کرو، یہ بھی آیا۔ لیکن عام طور پہ جو ذکر کا معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرو. قرآن میں اس کو مختلف طریقے سے بھی بیان کیا گیا. اس میں میرے جہاں تک ناقص علم ہے اس کے تحت سے ایک آیت کریمہ بڑی جامع ہے. وہ آیت یہ ہے سورہ آل عمران کی. اللہ تبارک کہتے ہیں
اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
اس زمین آسمان دن اور رات کے بدلنے اور ان کے پیدا کرنے میں عقل مند والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اب یہ عقل مند کون ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر بیٹھ کر اپنے پہلو کے بل یاد کرتے ہیں.
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض.
اور وہ غور فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں. زمین و آسمان سے مراد صرف زمین و آسمان نہیں بلکہ اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. اور جب غور و فکر کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کی حقیقت کا جب ان کو علم ہوتا ہے تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے
ربنا ما خلقت هذا باطل.
اے اللہ تو نے اس کائنات کے اندر جتنی چیزوں کو بنائی ہے اس میں سے کوئی چیز بیکار نہیں. انسان کو بنایا تو اس کا بھی مقصد سورج چاند زمین آسمان رات دن ستاروں کو بنایا کیڑے مکوڑوں درندوں چرندوں پرندوں ہواؤں ان سب کو بنایا تو سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی چیز ایک معمولی چیونٹی سے لے کر آسمان جیسی مخلوق تک کوئی چیز بیکار نہیں. اب جب کوئی چیز بیکار نہیں ہے تو اے اللہ تو اس انسان کو بھی بنایا ہوگا تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اے اللہ مجھے اس مقصد پہ لگا اور وہ مقصد یہ ہے کہ اے انسان تو اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لے جہنم سے بچا دے. تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے
ربنا ما خلقت هذا باطل.
دنیا میں جو جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے سب برحق کوئی بیکار نہیں ہے. اب کیا ہونا چاہیے؟
سبحانک.
اے اللہ تو ہی ہر چیز سے پاک بے عیب ہے کبریائی والا ہے بڑائی والا ہے عظمت تیری ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ سبحان کئی جگہ انبیاء کرام نے اللہ کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلے استعمال کیا. ہم اور آپ بھی ثنا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ سبحانک اللہم کہتے ہیں. حالانکہ اللہ کا لفظ سب سے پہلے ہونا چاہیے اکثر دعاؤں میں آپ دیکھتے ہیں لیکن چند وقتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لفظ سبحان کو سب سے پہلے لایا جاتا ہے. گویا یہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفتوں میں سے ایک ایسا صفت ہے ایک ایسا نام ہے یہ کہ جس کی بہت سی چیزیں آتی ہیں. سبحانک
فقنا عذاب النار.
اے اللہ اب ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں. اب سوال یہ کہ ذکر کیا ہے یہاں؟ غور و فکر بھی ذکر ہے لیکن کیا صرف غور و فکر ایک آدمی کر لے؟ جیسے کہ سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں بہت غور و فکر کرتے ہیں. کتنی کتنی محنتوں اور کیسی کیسی ریسرچ کے بعد اپنی زندگیوں کو ختم کرنے کے بعد ایک چیز کو وجود میں لاتے ہیں ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو کیا یہ ان کا ریسرچ بھی کام آ جائے گا؟ ہاں ان کا ریسرچ آئے گا اس وقت جب یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد تسلیم کریں کہ یہ میری محنت نہیں بلکہ کسی اور کی محنت ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اس کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو ان کو بھی کامیابی ملے. تو ذکر کے بہت لیکن جہاں بھی آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے تو ذکر کا لفظ ہر فرائض کے بعد بھی آیا. نماز جیسے عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذکر اللہ کا ذکر بڑھا. حج جیسی عبادت کے بعد بھی کہا کہ تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو. جمعہ جیسی نماز کے بعد بھی کہا کہ تم زمین میں اس کے بعد پھیل جاؤ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرو. تو معلوم ہوا کہ ذکر میں سب سے پہلے فرائض کی پابندی. ایک آدمی فرائض کی پابندی نہ کرے اور اس کے علاوہ کتنا ہوں اللہ کو یاد کرے وہ کامیاب نہیں ہو. اس لیے کہ سب سے پہلے فرائض کی پابندی ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. جو بھی فرائض ہوں, صرف نماز روزے کی نہیں, اللہ کے حق میں جو فرائض ہیں وہ اور انسانوں کے حق میں جو فرائض ہیں وہ بھی, معاملات میں, لین دین میں, رہن سہن میں, حقوق میں, ہر چیز میں جو فرائض ہیں وہ سب سے پہلے پابندی ہونا ہے. یہ سب سے اور یہ سب بھی کرنا ہے تو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم. اس لیے نہیں کہ ہم کو شوق ہے, اس لیے نہیں کہ ہم کو انسانی ہمدردی ہے, اس لیے کہ میں سوشل ایکٹیویٹیز ہوں, اس لیے نہیں کہ میں کسی آرگنائزیشن میں ہوں, نہیں, اس لیے کہ اللہ تبار و تعالیٰ کا حکم ہے اور کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بس یہ مان کر کرنا. بہت سی چیزیں انسان کرتے ہیں, ہیبٹ ہے میری یا ایسا ہے یا ویسا, نہیں, بلکہ اس لیے کرنا ہے کہ یہ بھی اللہ کا حکم, انسانوں کی خدمت بھی اللہ کا حکم. بلکہ اسلام تو وہ ہے کہ کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی رحم دلی کا حکم کرتا ہے. اسلام کبھی نہیں کرتا کہ اگر کوئی سوراخ ہے زمین میں تو اس میں گرم پانی ڈالو یا پانی ڈالو یا کوئی تکلیف دہ چیز ڈالو, نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اونٹ بھی لائے گئے, آواز کر رہا تھا, تو آپ نے اس کے مالک سے کہا کہ اے مالک, تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے, چارہ کم ڈالتا ہے. تو اسلام تو وہ ہے. تو گویا کہ جتنے حقوق فرائض ہیں یہ سب پہلے ادا کرنا, اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیں, حرام سے بچے, حلال کا احتیاط کریں, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. پھر فرائض کے بعد سنن و نوافل ہیں, ذکر و اذکار ہیں, دعائیں ہیں, یہ بھی ذکر ہے. ویسے تو کہا گیا کہ سب سے بڑا ذکر قرآن کریم کا خود پڑھنا, قرآن کی تلاوت خود سب سے بڑی ذکر ہے, اور اس کو معنی کے ساتھ سمجھنا. پہلا حق اس کا پڑھنا, دوسرا اس کو سمجھنا اور عمل. لیکن تیسرا عمل میں بتلا رہا ہوں تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ حضرت میں تو قرآن سمجھا ہی نہیں لہٰذا عمل نہیں کروں گا. نہیں, اسے تو معلوم ہو گیا نماز پڑھنا ہے, قرآن میں ہے تو پڑھنا چاہیے اسے. تو جو اسے معلوم ہو گیا ہے اس کو اس پر عمل کرنا, یہ تینوں حق اس کے. اسی طریقے سے کہا گیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اسی لیے بہت سے لوگ اس کے کئی طریقے سے اس کو ذکر کرتے ہیں, حالانکہ فرائض کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اپنا اپنا ہونا چاہیے اور یہ سب چھپے ہوئے ہونا چاہیے, یہ ظاہری نہیں ہونی چاہیے, یہ سب اللہ اور اس بندے کے درمیان ہونا. فرائض کی اس لیے پابندی کی گئی ہے جماعت کی کہ اس کے صرف فرائض ادا کرنے کے لیے نہیں ہیں, بلکہ فرائض کی پابندی جماعت کے ساتھ اس لیے کی گئی ہے کہ سب ایک جگہ مسلمان ملیں اور ایک دوسرے کے اور بھی دوسرے حالات سے واقف ہوں, ملے جلیں, آپس میں محبت, ملنساری, بھائی چارگی, اور ایسے رہیں جیسا کہ ایک مضبوط دیوار جیسی ہوتی ہے ویسے آپس میں مل کر. تو یہ اتحاد و اتفاق کے لیے فرائض کی پابندی. نوافل و سنن کے لیے تو کہا گیا کہ یہ اپنا اپنا معاملہ, اس لیے کہا گیا کہ اس میں کثرت سے اللہ کو یاد کرو, لمبے لمبے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو ہیں کہ لمبے لمبے سجدے, لمبی لمبی رکوع. لیکن ہم دیکھیں گے کہ فرض دیر تک ہوتی ہے, سنن و نوافل جلدی جلدی ہو جاتی ہے, نہیں, بلکہ سنن و نوافل میں ہی ہوتے. باہر کر تو ذکر کے اور بھی چند آیتیں قرآن کریم میں دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں. تو یہاں سب سے بڑی چیز بتایا گیا کہ سبحانک فقنا عذاب النار, جہنم سے مجھے بچا. خاص کر ایسے وقت میں تو ہمیں اور آپ کو ضرور جہنم کا مشاہدہ روز ہوتا رہتا ہے, حالانکہ جہنم کی حقیقت کے عذاب کے سامنے یہ گرمی ایک ڈگری ہے. سمجھیے, حدیث میں آئے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 60 پر 9 ڈگری زیادہ ہے. تو سوچ کر دیکھیے کیا حال ہوگا. اسی لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے انسان جہنم سے بچ جائے. اس گرمی میں ہم اور آپ گرمی سے بچنے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جہنم کی گرمی سے بھی ہمیں بچنا. اس کے بعد والی آیت سن کر دیکھیے کہ اور کیا کہا گیا اس کو, کیوں جہنم سے بچنا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں
رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ.
اے اللہ، جو اگر جہنم میں چلا گیا تو اس سے زیادہ ذلیل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ رسوا کن، اس سے زیادہ حقیر، اس سے زیادہ تکلیف دہ جگہ جہنم سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. اور جو جہنم میں جائے گا اس سے زیادہ رسوا اور ذلیل کوئی نہیں ہو.
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ،
اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی قیامت کے دن مدد کرنے والا بھی نہیں ہو. اس لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے جہنم، دوسری جگہ کہا گیا
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر لیا وہی سب سے بڑی کامیاب. اسی لیے انسان کو سب سے پہلے جس چیز سے بچنا ہو، پناہ مانگنی چاہیے، وہ ہے جہنم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اذکار تھے، اور فرائض کے بعد آپ بہت دیر تک ذکر و اذکار بھی کرتے. سب سے پہلے آپ نماز سلام پھیرتے کہتے اللہ اکبر ایک بار، اور تین بار کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. اب آپ کہیں گے کہ ابھی نماز پڑھ گئی تو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں صرف ایک ہی بات ہے کہ استغفار گناہوں کے بعد ہوتا ہے. نہیں، بہت سی جگہ نیکی کے بعد استغفار کا حکم دیا گیا. ایک یہ اس لیے کہ انسان نیکی کرتا ہے تو سوچتا ہے اب میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی میرے اندر بہت سی کمیاں ہیں، خرابیاں ہیں، مجھے بار بار اس کے دربار میں استغفار کرنی چاہیے. لہذا استغفار بہت بڑی چیز. پھر اس کے بعد اب اللہ کی توحید میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء وله الثناء، یہ سب اللہ کی تعریف. پھر اس کے بعد آپ پڑھتے اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادک، اے اللہ آپ میری مدد فرمائیے، کیونکہ آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کس چیز پہ مدد فرمائیے؟ کہ میں آپ کا بہتر سے بہتر ذکر اور شکر کر سکوں، اور آپ کا اچھی سے اچھی عبادت کر سکوں، وہ حسن عبادت. پھر اس کے بعد آپ کہتے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جسے آپ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، جسے آپ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور نفع یہ سب کچھ آپ کی ذات سے. پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتے، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب کرتے. یہ سارے ذکر ہیں نمازوں کے بعد، خاص کر فجر اور مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہی، کیونکہ یہ دو وقتوں کے وقت زیادہ حکم آیا ہے ذکر و اذکار کرنے کا، صبح اور شام میں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بے شمار، لیکن وہ سارے اذکار آپ بہتر ہے ہمیں اور آپ کو دعاؤں کی کتابیں رکھنی چاہیے ہمیشہ ساتھ، خاص کر آج کل راستے چلتے چلتے ٹرافک میں کتنا وقت آپ کو گھر سے آفس، آفس سے گھر، ایسے وقت میں بیکار چیزیں دیکھنے اور بولنے سے تو بہتر ہے کہ آدمی اس وقت میں چند دعائیں یاد کر لے، چند دعائیں چلے. نہ معلوم راستے میں ہم جا رہے ہیں آج کل کب کس وقت کیا ہو سکتا ہے، آخر وقت ہماری زبان پہ اللہ کا نام ہو، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. لہذا جو اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، اللہ کبھی موقع دے توفیق دے تو اس کو ذکر ہوگی. بہر کیف اللہ کی یاد میں سکون، اللہ کے نیک بندوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے دل اور ان کی زندگی میں بہت سکون ہوتا، باقی کسی چیز کی ان کو فکر نہیں ہوتی، کسی چیز کی نہیں. آج سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور جو جزوی چیز تھی اس کو ہم نے زیادہ ترجیح دے دیا ہے. تو کس کو ترجیح دینا ہے، کس کو زیادہ اہمیت دینا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، عملوں میں اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ زمینی شر سے، آسمانی شر سے، اور اس کی ہر قسم کی مخلوق سے جو شر پہنچنے والی ہے، اللہ اس سب شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سکون ایمان کی زندگی نصیب فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، جب دنیا سے لے جائے تو اس وقت بھی ایمان کی حالت میں ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہر مسلمان کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے. جس جس مقصد کے لیے جو جو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا ویاکم بالآیات ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم.